الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعت خواں اور نذرانہ نعت مصطفیٰ پڑھنا سننا یقیناً نہایت عمدہ عبادت ہے مگر قبولیت کی کنجی اخلاص ہے۔ نعت شریف پڑھنے پر اجرت لینا دینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ برائے کرم سگے مدینہ عفیہ عنہ کے مکتوب کے صرف 24 صفحات مکمل سن لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل قلب میں اخلاص کا چشمہ موجزن ہوگا۔ درود شریف کی فضیلت، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3-3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی کی جانب سے بلبل مدینہ میرے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے سلمہ الباری کی خدمت میں حضرت سیدنا حسان رضی اللہ تعالی عنہ کی معمبری جبیں کو چومتا ہوا جھومتا ہوا مشک بارو پر بہار سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا۔ 21 سفر المظفر 1425 کو نگران شورا نے کراچی کے نعتخواں اسلامی بھائیوں سے اجلاس فرمایا۔ انہوں نے جب حرص و طمع کی مذمت بیان کر کے اس بات پر ابھارا کہ اجتماع ذکر و نعت میں ہر نعتخواں اپنی باری آنے پر اعلان کر دے، مجھے کسی قسم کا نذرانہ نہ دیا جائے، میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ اس پر آپ نے ہاتھ اٹھا کر اس عزم کا اظہار فرمایا کہ میں انشاءاللہ عز و جل اعلان کر دیا کروں گا۔ یہ خبر فرحت اثر سن کر میرا دل خوشی سے باغ باغ بلکہ باغ مدینہ بن گیا۔ اللہ عز و جل آپ کو اس عظیم مدنی نیت پر استقامت بخشے۔ میرے دل سے یہ دعائیں نکل رہی ہیں کہ مجھے اور آپ کو اور جس جس نے یہ مدنی نیت کی ہے اس کو اللہ عز و جل دونوں جہاں میں خوش رکھے، ایمان کی حفاظت اور حتمی مغفرت سے نوازے، مدینے کے صدا بہار پھولوں کی طرح ہمیشہ مسکراتا رکھے، حب جاہ و مال کی اندھیریوں سے نکل کر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنیوں میں ڈوب کر خوب نعتیں پڑھنے سننے کی سعادت بخشے۔ کاش خود بھی روتے رہیں اور سامعین کو بھی رلاتے اور تڑپاتے رہیں۔ ریاکاری سے حفاظت ہو اور اخلاص کی لازوال دولت ملے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نعت پڑھتا رہوں نعت سنتا رہوں، آنکھ پر نم رہے دل مچلتا رہے، ان کی یادوں میں ہر دم میں کھویا رہوں، کاش سینہ محبت میں جلتا رہے۔ نعت شریف شروع کرنے سے قبل یا دوران نعت لوگ جب نذرانہ لے کر آنا شروع ہوں اس وقت مناسب خیال فرمائیں تو اس طرح اعلان فرما دیجئے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے نعتخواں کے لیے مدنی مرکز کی طرف سے ہدایت ہے کہ وہ کسی قسم کا نذرانہ، لفافہ یا تحفہ، خواہ وہ پہلے یا آخر میں یا دوران نعت ملے، قبول نہ کرے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے عاجز و ناتواں بندے ہیں، برائے کرم نذرانہ دے کر نعتخواں کو امتحان میں مت ڈالیے۔ رقم آتی دیکھ کر اپنے دل کو قابو میں رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ نعت خواں کو اخلاص کے ساتھ صرف اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی طلب میں نعت شریف پڑھنے دیں۔ لہذا نوٹوں کی برسات میں نہیں بلکہ بارش انوار و تجلیات میں نہاتے ہوئے نعت شریف پڑھنے دیں اور آپ بھی ادب کے ساتھ بیٹھ کر نعت پاک سنیں۔ مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے۔ نعت خواں یہ اعلان اپنی ڈائری میں محفوظ فرما لیں تو سہولت رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے نعت خواں، نعت خوانی میں ملنے والا نذرانہ جائز بھی ہوتا ہے اور ناجائز بھی۔ آئندہ سطور بغور سن لیجئے، تین بار سننے کے باوجود سمجھ میں نہ آئے تو علماء اہل سنت سے رجوع کیجئے۔ پروفیشنل نعت خواں، میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانۂ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی خدمت میں سوال ہوا، زید نے اپنے 5 روپے فیس مولود شریف کی پڑھوائی کے مقرر کر رکھے ہیں، بغیر 5 روپیہ فیس کے کسی کے یہاں جاتا نہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا، زید نے جو اپنی مجلس خوانی خصوصاً راگ سے پڑھنے کی اجرت مقرر کر رکھی ہے، ناجائز و حرام ہے۔ اس کا لینا اسے ہرگز جائز نہیں، اس کا کھانا صراحتاً حرام کھانا ہے۔ اس پر واجب ہے کہ جن جن سے فیس لی ہے یاد کر کے سب کو واپس دے، وہ نہ رہے ہوں تو ان کے وارثوں کو پھیرے، پتہ نہ چلے تو اتنا مال فقیروں پر تصدق کرے، اور آئندہ اس حرام خوری سے توبہ کرے تو گناہ سے پاک ہو۔ اول تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک خود عمدہ طاعات و اجل عبادات سے ہے، اور طاعت و عبادت پر فیس لینی حرام۔ امام معظم معلم دینیات اور واعظ وغیرہ اس سے مستثنا ہیں۔ ثانیاً، بیان سائل سے ظاہر ہے کہ وہ اپنی شعر خوانی و زمزمہ سنجی یعنی راگ اور ترنم سے پڑھنے کی فیس لیتا ہے، یہ بھی محض حرام۔ فتاوی عالمگیری میں ہے، گانا اور اشعار پڑھنا ایسے اعمال ہیں کہ ان میں کسی پر اجرت لینا جائز نہیں۔ جو نعت خواں اسلامی بھائی ٹی وی یا محفل نعت میں نعت شریف پڑھنے کی فیس وصول کرتے ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، اہل سنت کے امام ولی کامل اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عاشق صادق کا فتویٰ، جو کہ یقیناً حکم شریعت پر مبنی ہے، وہ آپ تک پہنچانے کی جسارت کی ہے۔ حب جاہ و مال کے باعث تیش میں آ کر تیوری چڑھا کر، بل کھا کر، الٹی سیدھی زبان چلا کر علماء اہل سنت کی مخالفت کرنے سے جو حرام ہے وہ حلال ہونے سے رہا، بلکہ یہ تو آخرت کی تباہی کا مزید سامان ہے۔ طے نہ کیا ہو تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ فتویٰ تو ان کے لیے ہے جو پہلے سے طے کر لیتے ہیں، ہم تو طے نہیں کرتے، جو کچھ ملتا ہے وہ تبرکن لے لیتے ہیں، اس لیے ہمارے لیے جائز ہے۔ ان کی خدمت میں سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک اور فتویٰ حاضر ہے، سمجھ میں نہ آئے تو 3 بار سن لیجئے۔ تلاوت قرآن عظیم بغرض ایصال ثواب و ذکر شریف میلاد پاک حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ضرور من جملہ عبادات و طاعت ہیں، تو ان پر اجارہ بھی ضرور حرام و محظور یعنی ناجائز، اور اجارہ جس طرح صریح عقد زبان یعنی واضح قول و قرار سے ہوتا ہے، عرفاً شرط معروف و معہود یعنی رائج شدہ انداز سے بھی ہو جاتا ہے، مثلاً پڑھنے پڑھوانے والوں نے زبان سے کچھ نہ کہا مگر جانتے ہیں کہ دینا ہوگا، اور وہ پڑھنے والے بھی سمجھ رہے ہیں کہ کچھ ملے گا، انہوں نے اس طور پر پڑھا، انہوں نے اس نیت سے پڑھوایا، اجارہ ہو گیا۔ اب 2 وجہ سے حرام ہوا، نمبر 1، ایک تو طاعت یعنی عبادت پر اجارہ یہ خود حرام، نمبر 2، دوسرے اجرت اگر عرفاً معین نہیں تو اس کی جہالت سے اجارہ فاسد، یہ دوسرا حرام، لینے والا اور دینے والا دونوں گناہگار ہوں گے۔ اس مبارک فتوے سے روز روشن کی طرح ظاہر ہو گیا کہ صاف لفظوں میں طے نہ بھی ہو تب بھی جہاں انڈرسٹوڈ ہو کہ چل کر محفل میں قرآن پاک، آیت کریمہ، درود شریف یا نعت شریف پڑھتے ہیں، کچھ نہ کچھ ملے گا، رقم نہ صحیح، سوٹ پیس وغیرہ کا تحفہ ہی مل جائے گا، اور بانی محفل بھی جانتا ہے کہ پڑھنے والے کو کچھ نہ کچھ دینا ہی ہے، بس ناجائز و حرام ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ اجرت ہی ہے، اور فریقین یعنی دینے اور لینے والے دونوں گناہگار۔ قافلہ مدینہ اور نعت خواں، سفر اور کھانے پینے کے اخراجات پیش کر کے نعتیں سننے کی غرض سے نعت خواں کو ساتھ لے جانا جائز نہیں، کیونکہ یہ بھی اجرت ہی کی صورت ہے۔ لطف تو اسی میں ہے کہ نعت خواں اپنے اخراجات خود برداشت کرے، بصورت دیگر قافلے والے مخصوص مدت کے لیے مطلوبہ نعت خواں کو اپنے یہاں تنخواہ پر ملازم رکھ لیں، مثلا ذی قعدۃ الحرام، ذو الحجۃ الحرام اور محرم الحرام، ان تینوں مہینوں کا اس طرح اجارہ یعنی ایگریمنٹ کریں، فلاں تاریخ سے لے کر فلاں تاریخ تک روزانہ اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک، مثلا دوپہر 3 سے لے کر رات 9 بجے تک اتنے گھنٹے، مثلا 6 گھنٹے کا، آپ سے ہم نے ہر طرح کی خدمت کے کام کا اجارہ کیا، اور یہ خدمت آپ سے مکے، مدینے اور متعلقہ سفر میں لی جائے گی۔ اگر مختلف ایام میں مختلف گھنٹوں میں کام لینا ہے تو ان دنوں اور گھنٹوں کی تعین یعنی فکسنگ کے ساتھ باقاعدہ بیان کیا جائے۔ اب اس دوران چاہیں تو اس سے کوئی سا بھی جائز کام لے لیں، یا جتنا وقت چاہیں چھٹی دے دیں، حج پر ساتھ لے چلیں، اور اخراجات بھی آپ ہی برداشت کریں، اور خوب نعتیں بھی پڑھوائیں۔ یاد رہے، ایک ہی وقت کے اندر دو جگہ نوکری کرنا یعنی اجارے پر اجارہ کرنا ناجائز ہے۔ البتہ اگر وہ پہلے ہی سے کہیں نوکری پر لگا ہوا ہے تو اب سیٹ کی اجازت سے دوسری جگہ کام کر سکتا ہے۔ دوران نعت نوٹیں چلانا، سامعین کی طرف سے نعت شریف پڑھنے کے دوران نوٹیں پیش کرنا اور نعت خواں کا قبول کرنا درست ہے، اگر فریقین میں طے کر لیا گیا کہ نوٹ لفافے میں ڈال کر دینے کے بجائے دوران نعت پیش کیے جائیں، یا طے تو نہ کیا مگر دلالتن ثابت یعنی انڈرسٹوڈ ہو کہ محفل میں بلانے والا نوٹ لٹائے گا، تو اب اجرت ہی کہلائے گی اور ناجائز۔ بانی محفل جانتا ہے کہ نوٹے نہیں چلائیں گے تو آئندہ نعت خواں نہیں آئیں گے، اور نعت خواں بھی اسی لیے دلچسپی سے آتے ہیں کہ یہاں نوٹے چلتی ہیں، تو کئی صورتوں میں یہ لین دین بھی اجرت بن جائے گا، اور ثواب کی بجائے گناہ و حرام کا وبال سر آئے گا۔ لہذا نعت خواں غور کر لے کہ رضا الہی مقصود ہے یا محض روپے کمانا۔ کاش، اے کاش، صد کروڑ کاش اخلاص کا دور دورہ ہو جائے اور نعت خوانی جیسی عظیم سعادت کو چند حقیر سکوں کی خاطر برباد کرنے والی حرص کی آفت ختم ہو جائے۔ ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں۔ نوٹیں لٹانے والوں کو دعوت فکر، سب کے سامنے اٹھ اٹھ کر نوٹ پیش کرنے والا اپنے ضمیر پر لازمی غور کر لے کہ اگر اس سے کہا جائے سب کے سامنے بار بار دینے کے بجائے نعت خواں کو چپکے سے اکٹھی رقم دے دیجئے، کہ حدیث پاک میں ہے پوشیدہ عمل ظاہری عمل سے 70 گنا افضل ہے، تو وہ چپ چاپ دینے کے لیے راضی ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ کیا اس لیے کہ واہ واہ نہیں ہوگی؟ اگر واہ واہ کی خواہش ہے تو ریاکاری ہے، اور ریاکاری کی تباہ کاری کا عالم یہ ہے کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب الحزن سے پناہ مانگو۔ عرض کیا گیا وہ کیا ہے؟ فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے کہ جہنم بھی ہر روز 400 مرتبہ اس سے پناہ مانگتا ہے، اس میں قاری داخل ہوں گے جو اپنے اعمال میں ریا کرتے ہیں۔ بہرحال دینے میں ریاکاری پیدا ہوتی ہو تو رقم ضائع نہ کرے اور آخرت بھی داؤ پر نہ لگائے۔ نیز اگر نوٹ چلانے سے محفل گرم ہوتی ہو یعنی نعت خواں کو جوش آتا ہو، مثلا نوٹ آنے کے سبب شعر کی بار بار تکرار، اس کے ساتھ اضافہ اشعار، آواز بھی پہلے سے زوردار پائیں، تو بار بار سوچ لیں کہ کہیں اخلاص رخصت نہ ہو گیا ہو۔ پیسوں کے شوق میں پڑھنے والے کو دینا ثواب کے بجائے اس کی حرص کی تسکین کا ذریعہ بن سکتا ہے، اس لیے دینے والوں کو بھی اس میں احتیاط کرنی چاہیے اور نعت خواں کے اخلاص کا خون کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں یہ یاد رہے کہ دیکھنے سننے والے کو کسی معین نعت خواں پر بدگمانی کی اجازت نہیں۔ نعت خوانی اور دنیاوی کشش، جہاں خوب نوٹ نچھاور ہوتے ہوں وہاں نعت خواں کا اہتمام کے ساتھ جانا، اختتام تک رکنا مگر غریبوں کے یہاں جانے سے کترانا، ہیلے بہانے بنانا یا گئے بھی تو دنیاوی کشش نہ ہونے کے سبب جلد لوٹ جانا سخت محرومی ہے، اور ظاہر ہے کہ اخلاص نہ رہا۔ اگر پیسے، کھانا یا اچھی شیرنی ملنے کی وجہ سے مالدار کے یہاں جاتا ہے تو ثواب سے محروم ہے، اور یہی کھانا اور شیرنی اس کا ثواب ہے۔ یوں ہی غریبوں سے کترانا اور مالداروں کے سامنے بچھے بچھے جانا بھی دین کی تباہی کا سبب ہے، منقول ہے۔ جو کسی غنی یعنی مالدار کی اس کی غنا یعنی مالداری کے سبب تواضع کرے اس کا دو تہائی دین جاتا رہا۔ عدم شرکت یعنی شریک نہ ہونے کے لیے جھوٹے ہیلے بہانے بنانا، مثلا تھکن و مرض وغیرہ نہ ہونے کے باوجود میں تھکا ہوا ہوں، طبیعت ٹھیک نہیں، گلا خراب ہے وغیرہ زبان یا اشارے سے کہنا ممنوع و ناجائز اور حرام ہے۔ ناجائز نذرانہ دینی کام میں صرف کرنا کیسا؟ اگر کوئی نعت خواں صراحتن یا دلالتن ملنے والی اجرت یا رقم کا لفافہ لے کر مسجد، مدرسے یا کسی دینی کام میں صرف کر دے تب بھی اجرت لینے کا گناہ دور نہ ہوگا۔ واجب ہے کہ ایسا لفافہ یا تحفہ وغیرہ قبول ہی نہ کرے۔ اگر زندگی میں کبھی قبول کر کے خود استعمال کیا یا کسی نیک کام مثلا مدرسے وغیرہ میں دے دیا ہے تو ضروری ہے کہ توبہ کرے اور جس جس سے جو لیا ہے اس کو واپس لوٹائے، وہ نہ رہے ہوں تو ان کے وارثوں کو دے، وہ بھی نہ رہے ہوں یا یاد نہیں تو فقیر پر تصدق یعنی خیرات کرے۔ ہاں چاہے تو پیش کرنے والے کو صرف مشورہ دے دے کہ آپ اگر چاہیں تو یہ رقم خود ہی فلاں نیک کام میں خرچ کر دیجئے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چادر عطا فرمائی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نعت شریف سن کر سیدنا امام شرف الدین بوسیری رحمت اللہ تعالی علیہ کو خواب میں برد یمانی یعنی یمنی چادر عنایت فرمائی، اور بیدار ہونے پر وہ چادر مبارک ان کے پاس موجود تھی۔ اسی وجہ سے اس نعت شریف کا نام قصیدہ بردہ شریف مشہور ہوا۔ اگر اس واقعے کو دلیل بنا کر کوئی کہے کہ نعت خواں کو نذرانہ دینا سنت اور قبول کرنا تبرک ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عطا فرمانا سر آنکھوں پر، یقیناً سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال مبارکہ عین شریعت ہیں۔ مگر یاد رہے سرکار عالم مدار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے برد یمانی عطا کرنے کا طے نہیں فرمایا تھا، نہ ہی معاذ اللہ امام بوسیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے شرط رکھی تھی کہ چادر ملے تو پڑھوں گا، بلکہ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ برد یمانی عنایت ہوگی۔ آج بھی اس کی تو اجازت ہی ہے کہ نہ اجرت طے ہو اور نہ ہی دلالتن ثابت یعنی انڈرسٹوڈ ہو اور نعت خواں کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، اور اگر کوئی کروڑوں روپے دے دے تو یہ لینا دینا یقیناً جائز ہے۔ اور جس خوش نصیب کو اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ عطا فرما دیں، خدا کی قسم اس کی سعادتوں کی معراج ہے۔ اور رہا سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مانگنا تو اس میں بھی کوئی مزائقہ نہیں، اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگنے میں نعت خواں وغیرہ نعت خواں کی کوئی قید بھی نہیں۔ ہم تو انہی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عنایت نشان ہے، اللہ عز و جل عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ رب ہے معطی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ نعت خواں اور کھانا، قاری و نعت خواں کو کھانا پیش کرنے کے سلسلے میں میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، پڑھنے کی عوض کھانا کھلاتا ہے تو یہ کھانا نہ کھلانا چاہیے نہ کھانا چاہیے، اور اگر کھائے گا تو یہی کھانا اس کا ثواب ہو گیا۔ یعنی مزید ثواب کیا چاہتا ہے، بلکہ جاہلوں میں یہ جو دستور ہے کہ پڑھنے والوں کو عام حصوں سے دونا یعنی ڈبل دیتے ہیں، اور بعض احمق پڑھنے والے اگر ان کو اوروں سے دونا نہ دیا جائے تو اس پر جھگڑتے ہیں، یہ زیادہ لینا دینا بھی منع ہے اور یہی اس کا ثواب ہو گیا۔ قال اللہ تعالی یعنی اللہ تعالی فرماتا ہے، لا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، ترجمہ کنز الایمان، میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو۔ سب کے لیے کھانا، اسی صفحے پر ایک دوسرے فتوے میں ارشاد فرمایا، جب کسی کے یہاں شادی میں عام دعوت ہے جیسے سب کو کھلایا جائے گا، پڑھنے والوں کو بھی کھلایا جائے گا، اس میں کوئی زیادہ تو تخصیص نہ ہوگی، یعنی دوسروں کے مقابلے میں نہ زیادہ ملے گا نہ ہی کوئی اسپیشل ڈش ہوگی، تو یہ کھانا پڑھنے کا معاوضہ نہیں، کھانا بھی جائز اور کھلانا بھی جائز۔ اعلی حضرت کے فتوے کا خلاصہ، قاری اور نعت خواں کی دعوت سے متعلق امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کے فتاوی سے جو امور واضح ہوئے وہ یہ ہیں، نمبر ون، کھانا کھلانے والے کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان نیک کاموں کی اجرت کے طور پر مذکورہ افراد کو کھانا کھلائے۔ نمبر ٹو، قاری اور نعت خواں کے لیے ناجائز ہے کہ وہ بطور اجرت دعوت کھائیں۔ نمبر تھری، اجرت کی صورتیں پیچھے بیان کر دی گئی ہیں، لہذا اجرت کے کھانے کو نفس کی حرص کی وجہ سے نیاز کہہ کر من کو منا لینا اس کھانے کو حلال نہیں کر دے گا، لہذا مذکورہ افراد میں سے کوئی قراءت یا نعت شریف پڑھنے کے بعد صراحتاً یا دلالتاً طے شدہ خصوصی دعوت قبول کرتے ہوئے کھائے گا تو ثواب اخروی سے محروم رہے گا، بلکہ یہی کھانا چائے بسکٹ وغیرہ اس کا اجر ہو جائے گا۔ نمبر فور، اگر عام دعوت ہو یعنی وہ نعت خواں غیر حاضر ہوتا جب بھی یہ دعوت ہوتی تو اب ضمناً ان مذکورہ افراد کو کھلانے اور ان افراد کے کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ نمبر فائیو، اگر دعوت تو عام ہو مگر قاری یا نعت خواں کے لیے خصوصی کھانے کا اہتمام ہو، مثلاً لوگوں کے لیے صرف بریانی اور ان کے لیے سلاد رائتے اور چائے کا بھی اہتمام ہو، یا دیگر لوگوں کو ایک ایک حصہ اور ان کو زیادہ دیا جائے، تو وہ خصوصیت و زیادت یعنی مخصوص غذا اور اضافہ اجرت ہونے کے باعث فریقین کے لیے ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ اس میں بھی وہی شرط ہے کہ پہلے سے صراحتاً یا دلالتاً طے ہو تب حرام ہے، ورنہ اگر طے نہ تھا تو اس کے بغیر ہی اہتمام ہوا تو پھر جائز ہے۔ کیا ہر حال میں دعوت قبول کرنا سنت ہے؟ اگر نعت خواں اور قاری صاحبان یہ کہیں کہ ہم نے نہ تو اس خصوصی دعوت کے لیے کہا تھا تو نہ ہی اجرت کے طور پر کھاتے ہیں، بلکہ دعوت قبول کرنا سنت ہے اس لیے تبرک سمجھ کر نیاز کھا لیتے ہیں، ایسا کہنے والوں کو غور کرنا چاہیے کہ اگر کسی اجتماع ذکر و نعت کے موقع پر نیاز کے نام پر یعنی اہل اللہ کے ایصال ثواب کے لیے نیاز کرنا بڑی نیکی ہے، مگر اجرت کے حکم آنے والی خصوصی دعوت کو نیاز کا نام نہیں دیا جا سکتا، نیاز کے نام پر خصوصی دعوت نہ کی جائے تو کیا اپنی دلی کیفیات میں تبدیلی نہیں پاتے؟ ایسا کہنے والوں کو غور کرنا چاہیے کہ اگر کسی اجتماع ذکر و نعت کے موقع پر نیاز کے نام پر خصوصی دعوت نہ کی جائے تو کیا اپنی دلی کیفیات میں تبدیلی نہیں پاتے؟ کیا انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ کیسے عجیب بلکہ معاذ اللہ کنجوس لوگ ہیں کہ پانی تک کا نہیں پوچھا؟ کیا آئندہ اس جگہ پر نعت خوانی کے لیے آنے میں بے رغبتی نہیں ہوگی؟ اگر مذکورہ افراد اپنی دلی کیفیات تبدیل نہیں پاتے اور آنے والے وساوس کو نفس و شیطان کی شرارت قرار دیتے ہوئے ضیافت نہ کرنے والے کی کسی کے سامنے نہ شکایت کرتے ہیں، نہ ہی آئندہ ایسی جگہ جانے سے کتراتے ہیں، نیز دیگر غریب اسلامی بھائیوں کی دعوت قبول کرنے میں بھی پسو پیش سے کام نہیں لیتے، تو ان پر آفرین ہیں۔ ایسے نعت خواں قابل ستائش ہیں، مگر دلوں کی حالت ایسی ہوتی ہے یا نہیں، یہ قاری و نعت خواں حضرات خوب جانتے ہیں۔ اپنے دل کی گہرائی میں جھانک کر اس کا فیصلہ خود ہی کر لیں۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، وسوسوں میں مت آئیے۔ محترم نعت خواں، ممکن ہے شیطان آپ کو طرح طرح کے وسوسے ڈالے، بہکائے اور یہ باور کروانے کی کوشش کرے کہ تو تو مخلص ہے، تیرا کوئی قصور نہیں، لوگ تجھے مجبور کرتے ہیں، اور یہ بھی بیچارے محبت کی وجہ سے بخوشی ایسا کرتے ہیں۔ کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے، تو سب کچھ قبول کر لیا کر، اور یوں بھی یہ تیرے لیے تبرک ہے۔ نیز اگر کوئی نعت خواں نابینا یا معذور ہو تو اس کو وسوسے کے ذریعے مات کرنا شیطان کے لیے مزید آسان ہوتا ہے۔ دیکھیے، نابینا ہو یا بینا یعنی دیکھتا، حکم شریعت ہر ایک کے لیے وہی ہے جو میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے فتاوی کی روشنی میں بیان کیا گیا۔ ہم سب کا اسی میں بھلا ہے کہ حرام کھانے کھلانے سے بچیں، نفس کی چال میں آ کر شرعی فتاوی کے مقابلے میں اپنی منطق بگھار کر سادہ لوح عوام کو تو جھانسا دیا جا سکتا ہے، مگر حرام پھر بھی حرام ہی رہے گا۔ اللہ عز و جل ہم سب کو حرام کھانے پہننے سے بچائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حرام لقمے کی تباہ کاریاں، منقول ہے آدمی کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا، اور اگر اسی حالت میں مرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ نعت خوانی اعزاز ہے، پیارے بلبل مدینہ، جو نعت خوانی کی سعادت کے اعزاز کو سمجھنے سے محروم ہو، اسے حب مال و جاہ وغیرہ کی آفتیں سرمایہ داروں، وزیروں اور افسروں وغیرہ کے یہاں ہونے والی محفلوں میں تو خدا نہ خواستہ نمائشی ہوئیں تب بھی خوش دلی سے لے جائیں گی، مگر غریب اسلامی بھائی جو نہ ایکو ساؤنڈ کی ترکیب بنا سکے، نہ آؤ بھگت کر سکے، نہ ہی غربت کے سبب بیچارہ کثیر افراد جمع کر سکے، وہاں جانے میں اس کا دل گھبرائے گا، جی اکتائے گا اور گلا بھی بیٹھ جائے گا۔ جن کے دل میں واقعی عشق و محبت اور نعت خوانی کی حقیقی عظمت ہے، ایسے عاشقان رسول کو غریبوں کے یہاں طالب ثواب ہو کر حاضری دینے میں کون سی رکاوٹ آ سکتی ہے؟ امیر ہو یا غریب، جو بھی شرعی تقاضوں کے مطابق اخلاص کے ساتھ محفل نعت کا اہتمام کرے گا، اس کا اور اس میں شریک ہونے والے ہر مسلمان کا انشاءاللہ عز و جل بیڑا پار ہوگا۔ مصطفیٰ کی نعت خوانی سے ہمیں تو پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ نعت خوانی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نعت خوانی حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی اور محبت کی نشانی ہے، اور حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی اور محبت اعلی درجے کی عبادت اور ایمان کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ لہذا جب بھی اجتماع ذکر و نعت میں حاضری ہو تو با ادب رہنا چاہیے، اور مقصود رضا الہی ہو۔ جہاں اختتام پر لنگر وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہو، ایسی جگہ تاخیر سے پہنچنا سخت معیوب اور اپنے لیے غیبت تہمت اور بدگمانی کا دروازہ کھولنے کا سبب ہے۔ ایسوں کے بارے میں بسا اوقات اس طرح کی گناہوں بھری باتیں کی جاتی ہیں، کھانے کا لالچی ہے، کھانے کے وقت ہی پہنچتا ہے وغیرہ۔ ہاں، جو مجبور ہے وہ معذور ہے۔ نعت خواں کی حکایت۔ اب مخلص نعت خواں کی فضیلت اور معمولی سی بے احتیاطی کی شامت پر مشتمل نہایت ہی عبرت آموز حکایت ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا محمد بن ترین مداح رسول یعنی نعت خواں کے متعلق مشہور ہے کہ انہیں جاگتے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمنے سامنے زیارت ہوتی تھی۔ جب وہ صبح کے وقت روضہ اطہر حاضر ہوئے تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اپنی قبر انور میں سے کلام فرمایا۔ یہ نعت خواں اپنے اسی مقام پر فائز رہے، حتیٰ کہ ایک شخص نے ان سے درخواست کی کہ شہر کے حاکم کے پاس اس کی سفارش کریں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حاکم کے پاس پہنچے اور سفارش کی۔ اس حاکم نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنی مسند پر بٹھایا۔ تب سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زیارت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ پھر یہ ہمیشہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں زیارت کی تمنا پیش کرتے رہے، مگر زیارت نہ ہوئی۔ ایک مرتبہ ایک شیر عرض کیا تو دور سے زیارت ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظالموں کی مسند پر بیٹھنے کے ساتھ میری زیارت چاہتا ہے، اس کا کوئی راستہ نہیں۔ حضرت سیدنا علی خواص رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پھر ہمیں ان بزرگ نعت خواں کے متعلق خبر نہ ملی کہ ان کو سرکار علی صلاۃ السلام کی زیارت ہوئی یا نہیں، حتیٰ کہ ان کا وصال ہو گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جو لوگ ذاتی مفاد کی خاطر ارباب اقتدار کے آگے پیچھے پھرتے، کبھی کسی وزیر یا صدر وغیرہ کے یہاں موقع ملے تو اڑتے ہوئے حاضر ہو جاتے، صدر تمغہ پہنا دے یا ہاتھ ملا لے تو اس کی تصویر آویزہ کرتے، دوسروں کو دکھاتے اور اس کو بہت بڑا اعزاز تصور کرتے ہیں، ان کے لیے گزشتہ حکایت میں بہت کچھ درس عبرت ہے۔ العاقل تکفیہ الاشارہ، یعنی عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ پیارے نعت خواں، اگر آپ روحانیت چاہتے ہیں تو سامعین کی کثرت و قلت کو مت دیکھیے، چاہے ہزاروں کا اجتماع ہو یا فقط ایک ہی فرد، اسی لگن اور دھن کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور میں ڈوب کر ناشری پڑھیے، بلکہ تنہائی میں بھی ثنا خوانی کی عادت بنائیے۔ حضرت مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس شعر کو صرف رسمی طور پر پڑھنے کے بجائے اس کی حقیقت کی طرف بھی متوجہ رہیے۔ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، انشاءاللہ عز و جل پھر تو جلوے خود آئیں طالب دیدار کی طرف۔ غیبت کر کے نیکیاں برباد نہ کریں، کہ 25 حروف کی نسبت سے نعت خواں کے بارے میں غیبت کے الفاظ کی 25 مثالیں۔ میراثی ہے، اس کو نعت پڑھنے کا ڈھنگ نہیں آتا، اس کی آواز بس ایسی ہی ہے، اس کی آواز بے سری ہے، پھٹے ہوئے ڈھول جیسی آواز ہے، دوسرے نعت خواں کی طرزیں چراتا ہے، دوسروں کے شعر چرا کر خود شاعر بن بیٹھا ہے، پیسوں کے لیے نعت پڑھتا ہے، یہ تو پروفیشنل نعت خواں ہے، صرف بڑی پارٹیوں کی محفلوں میں جاتا ہے، اس میں اخلاص نہیں ہے، زیادہ لوگ ہوں یا ایکو ساؤنڈ ہو جب ہی پڑھتا ہے، جب آتا ہے مائک نہیں چھوڑتا، دوسروں کی باری ہی نہیں آنے دیتا، جان بوجھ کر رونے جیسی آواز نکالتا ہے، آہا بڑا مہنگا سوٹ پہن رکھا ہے، ضرور نعت خوانی کروانے والوں نے لے کر دیا ہوگا، اس کی ادائیں دیکھو لگتا ہے گانا گا رہا ہے، اس کی آنکھیں نیند سے بھری پڑی ہیں، پھر بھی پیسوں کے لالچ میں نعت پڑھنے آ گیا ہے۔ جس شعر پر نوٹیں آنا شروع ہو جائیں بار بار اسی شعر کو پڑھتا رہتا ہے، بس کسی جگہ محفل کا پتہ چل جائے، یہ وہاں پیسوں کے لالچ میں بن بلائے بھی پہنچ جاتا ہے۔ رات گئے تک نعتیں پڑھتا ہے، فجر مسجد میں جماعت سے نہیں پڑھتا، اب اس کے پاس ٹائم کہاں ہوگا؟ اس کے تو سیزن کے دن ہیں، بڑے نوٹ دکھاؤ تو آئے گا۔ پچھلی بار شاید پیسے کم ملے تھے تبھی اس بار نہیں آیا۔ اپنا کیسٹ نکلوانے کے لیے کمپنی والوں کی بڑی چاپلوسی کرتا ہے۔ غیبت سے ہم کو بچا یا الہی کہ 19 حروف کی نسبت سے نعت خوانی، جلسے یا اجتماع میں ہونے والی غیبت کی 19 مثالیں۔ یہ مبلغ یا مولانا یا نعتخواں کہاں کھڑا ہو گیا؟ اب تو یہ مائک نہیں چھوڑے گا۔ اس کی آواز اچھی ہے اس لیے قرآن سن کر لوگ داد دیتے ہیں، ویسے تجوید کی کافی غلطیاں کرتا ہے، اس کے تلفظ غلط ہوتے ہیں۔ اس کو تقریر کرنی یا نعت پڑھنی ہی کہاں آتی ہے؟ چلو چلو اب یہ لمبی کرے گا۔ نوٹیں چلتی ہیں تو اس کی آواز کھل جاتی ہے۔ ہمارے شہر میں آنے کے لیے تو اس نے ہوائی جہاز کا ریٹرن ٹکٹ مانگا تھا۔ اس نعتخواں کا مزاج تو آسمان پر رہتا ہے، اس کو تو بس ایک ہی طرز آتی ہے، یہ تو دوسرے نعتخوانوں کی طرزیں چراتا ہے۔ اس نے بیان کی تیاری نہیں کی، ادھر ادھر کی باتیں کر کے وقت گزار رہا ہے، آیتیں تو پڑھتا نہیں، بس قصے کہانیاں سناتا ہے۔ اس مقرر کی آواز اچھی ہے مگر اس کی تقریر میں خاص مواد نہیں ہوتا۔ خطاب بڑا جوشیلا تھا مگر دلائل میں دم نہیں تھا۔ ہمارے خطیب صاحب اپنے بیان میں سنت ایک نہیں بتاتے، بس لٹھ لے کر بد مذہبوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ آج خطیب صاحب کے بیان میں مزہ نہیں آیا۔ وہ مولانا صاحب جلسے میں دیر سے آنے کے عادی ہیں، فلاں کی تقریر میں بس جوش ہی جوش ہوتا ہے، اپنے پلے کچھ بھی نہیں پڑتا۔ غیبت کرنے والے قیامت میں کتے کی شکل میں اٹھیں گے کہ 40 حروف کی نسبت سے نعت خوانوں کے مابین ہونے والی غیبتوں کی 40 مثالیں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 505 صفحات پر مشتمل کتاب غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ 410-411 پر ہے۔ نعت خوانی نہایت عمدہ عبادت ہے، سریلی آواز بے شک رب العزت عز و جل کی عنایت ہے، مگر اس میں امتحان بہت سخت ہے، جسے اخلاص مل گیا وہی کامیاب ہے۔ بعض نعتخواں ماشاء اللہ عز و جل زبردست عاشق رسول ہوتے ہیں، جو کہ بغیر کسی دنیاوی لالچ کے آنکھیں بند کیے عشق رسول میں ڈوب کر نعت شریف پڑھتے ہیں اور سامعین کے دلوں کو تڑپا کر رکھ دیتے ہیں، جبکہ بعض لا ابالی، چنچل اور انتہائی غیر سنجیدہ ہوتے ہیں۔ اس طرح کے نعت خوانوں میں جن بد نصیبوں کا دل خوف خدا عز و جل سے خالی ہوتا ہے، وہ پیچھے سے ایک دوسرے پر جی بھر کر تنقیدیں کرتے، خوب خوب غیبتیں کرتے، آوازوں کی نقلیں اتار کر ٹھیک ٹھاک مذاق اڑاتے اور اوپر سے زوردار قہقہے لگاتے ہیں۔ اللہ الرحمن عز و جل حقیقی مدنی نعت خواں حضرت سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے انہیں بھی عشق رسول میں رونے رولانے والا مخلص نعت خواں بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایسے نعت خوانوں کی اصلاح کے جذبے کے تحت ان کے درمیان ہونے والی متوقع غیبتوں کی 40 مثالیں عرض کرتا ہوں۔ پتہ نہیں یہ مولوی مائک پر کہاں سے آ گیا کہ اتنی لمبی تقریر شروع کر دی ہے۔ لوگ اکتا کر اٹھ اٹھ کر جا رہے ہیں، مگر یہ ہے کہ مائک ہی نہیں چھوڑتا۔ بانی محفل نے لائٹ کا انتظام ٹھیک نہیں کروایا، منچ یعنی اسٹیج پر ڈیکوریشن کم تھی، اس نے نعت خوانوں کو گرمی میں مار دیا، ایک پیڈسٹل فین ہی رکھ دیا ہوتا۔ یار یہ ساؤنڈ والا بھی بالکل بیکار ساؤنڈ لایا ہے، کارڈلیس مائک کی ترکیب بھی ٹھیک نہیں تھی۔ اس نعت خوان نے سارا وقت لے لیا، ہماری باری ہی نہیں آنے دی، مجھے تاخیر سے موقع دیا، مجھے کم وقت دیا۔ یار یہ نعت خوان مائک پر نہیں آنا چاہیے تھا، اس نے رلانے والی نعت پڑھ کر محفل کا رخ ہی بدل ڈالا، لوگ تو جھمانے والی طرز پر نوٹیں لٹایا کرتے ہیں۔ یار اس نعت خوان نے نیا کلام سنا کر بڑی چالاکی سے جیبیں خالی کروا لی ہیں، ہمارے لیے تو کچھ نہیں بچا۔ ارے اس کو مائک کہاں دے دیا، ایک تو آواز بے سری ہے اور اوپر سے لمبی کرتا ہے، لوگ اٹھ جاتے ہیں، ہم کس کے سامنے نعت پڑھیں گے؟ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھنا نہیں آتا، پرانی طرز میں پڑھتا ہے، پرسوز طرزیں ٹھیک سے نہیں پڑھ پاتا، اس کو جھمانے والے کلام پڑھنے نہیں آتے، عربی کلام نہیں پڑھ پاتا، یہ نعت خواں طرزیں بگاڑ کر پڑھتا ہے۔ فلاں نعت خواں جہاں مال زیادہ ہو وہیں جاتا ہے اور وہاں کے حساب سے کلام پڑھتا ہے، وہ جب نعت پڑھتا ہے تو اس کا منہ کیسا بن جاتا ہے؟ ارے اس کے نعت پڑھنے کا انداز دیکھا ہے، ایسا ٹیڑھا منہ کر کے گلا پھاڑ کر سر بناتا ہے کہ ہنسی روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بانی محفل بڑا کنجوس ہے، جیب میں ہاتھ ہی نہیں ڈالتا تھا، فلاں کی آواز ذرا اچھی ہے تو مغرور ہو گیا ہے، وہ تو بھائی بہت بڑا نعت خوان ہے، ہم جیسے چھوٹے نعت خوانوں کو تو لفٹ بھی نہیں کرواتا۔ منچ یعنی اسٹیج پر مالداروں کو بٹھا رکھا تھا، اس کے نخرے بہت ہو گئے ہیں، طرز کلام کے مطابق نہیں تھی، ایکو ساؤنڈ پر اس کا گلا زیادہ کام کرتا ہے، اس کو نظرانے ملنے پر کیسا جوش چڑھتا ہے، زیادہ لوگوں میں زیادہ کھلتا ہے۔ فلاں نعت خوان چونکہ فارغ ہے اس لیے نئی نئی طرزیں بناتا رہتا ہے، بھائی وہ تو جیسے بہت بڑا نعت خوان ہو، محفل میں اپنی باری کے وقت ہی آتا اور کلام پڑھ کر چلا جاتا ہے۔ اس اور اس نعت خواں کی جوڑی ہے، یہ دونوں کسی کو گھاس نہیں ڈالتے، بار بار ایک ہی کلام پڑھتا ہے، فلاں نعت خواں کی نقالی کرتا ہے، نہ جانے کس شاعر کا کلام اٹھا لایا تھا۔ بانی محفل نے ثنا خانوں کی کوئی خدمت ہی نہیں کی، بانی محفل نے مجھے ٹیکسی کا کرایہ تک نہیں دیا، بہت کنجوس نکلا، گلا پھاڑ پھاڑ کر کھانا سارا ہضم ہو گیا۔ بات کو معلوم ہوا کہ بانی محفل نے ثنا خانوں کے لیے کھانے کا کوئی انتظام ہی نہیں کیا تھا، کل جس کے یہاں محفل تھی وہ بڑا دلیر تھا، کور کھولا تو 1200 روپے تھے، مگر آج والا بانی محفل کنجوس ہے، 100 روپلی تھما دی۔ اس کے علاوہ غیبت کی بے شمار مثالوں کی معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 505 صفحات کی کتاب غیبت کی تباہ کاریوں کا مطالعہ کیجیے۔